محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفضا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو کی آج آخری مجلس ہے آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کے حوالے سے چند معروضات عرض کیں، بتایا کہ پروردگار کے ایسے قوانین کے جو اس کائنات پر حاکم ہیں، جو لا یتغیر ہیں ولا یتبدل ہیں، کہ جس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے، ایسے قوانین کے جو جس زمان میں بھی ہوں، یا اس طرح سے کہنا درست ہوگا کہ جو لا زمان اور لا مکان ہے، یعنی کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی خاص مکان کے ساتھ خاص نہیں، جہاں پر بھی وہ تمام شرائط مہیا ہوں گی، جہاں پر بھی تمام اسباب اور علتیں مہیا ہوں گے، پروردگار کے قانون جاری ہوگا۔ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تمام افراد کے جو ظلم کرتے ہیں، وہ تمام افراد کے جو طاغوت ہیں، وہ تمام افراد کے جو اس زمانے میں فساد بپا کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت نہیں ہونے دیتے، لوگوں کے اہداف کو امام حسین علیہ السلام کے اہداف تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ تمام لوگ کے جو اہداف امام حسین علیہ السلام کے لوگوں تک پہنچنے کے معنی ہیں، درمیان رکاوٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ معصوم تک نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے لوگ کربلا میں داخل نہیں ہو پاتے، وہ تمام لوگ کے جو اس معاشرے کے اندر فساد کرتے ہیں، خداوند عالم کی سنت ان کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ انعام کی 44 آیت اور سورہ آل عمران کی 178 نمبر آیت سے استفادہ کیا اور آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا۔ آج چاہتا ہوں کہ ایک ایسی سنت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ جو تمام سنتوں کی طرح بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ہر زمانے میں جاری ہوئی ہے، اور اس سنت کے نتیجے میں اس محرم الحرام کے پہلے عشرے کے حوالے سے آپ لوگوں کے گوش گزار، آپ لوگوں کی خدمت میں چند نتائج کروں۔ ایک دفعہ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم سورہ طٰہٰ کی 50 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ یہ حضرت موسیٰ کے واقعے سے متعلق آیت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کے مدائن کی طرف گئے، اور وہاں پر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ہاتھ میں دیا اور وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کو بولا، جب حضرت موسیٰ وہاں پر کچھ عرصہ رہے، بہت سارے واقعات بیچ میں سے نکال دیے وقت کی قلت کے باعث، اور نہیں چاہتا کہ آج گفتگو زیادہ طولانی ہو، چاہوں گا کہ آج مصائب امام علی مقام کو آپ کی خدمت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ مدائن سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ فرعون کو جا کر ہدایت دو، فرعون کو جا کر میری طرف بلاؤ، فرعون کو جا کر کہو کہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرے، فرعون سے کہو کہ توحید پرست بن جائے، فرعون سے کہو یہ جو تم نے طاغوتیت کی ہے، یہ جو ظلم کیا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر فساد کرتے ہو اس فساد کو بپا مت کرو. حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک ولی کو، ایک وصی کو منتخب کریں کہ جو میری کمر کو مضبوط کر دے، جو میرے ساتھ وہاں پر جائے اور جا کر بات کر سکے، جو وہاں پر میرے ساتھ ہو. حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہارون وہ ذات ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کے نائب ہیں، وصی ہیں، جانشین ہیں، ولی ہیں، کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوں تاکہ حضرت موسیٰ کی جو خداوند عالم نے دعا کو قبول کیا اشتد بھی حضری، کہ میری کمر کو اس سے مضبوط کر دو. اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ہارون کے جو اخی، قرآن کی آیت کے مطابق حضرت موسیٰ کا بھائی ہے، وہ حضرت ہارون کو خداوند عالم حضرت موسیٰ کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ بھی جاؤ اور جا کر فرعون سے بات کرو، جاؤ اور جا کر فرعون سے کہو کہ انہ ہوں تغا، کہ وہ تاغوت ہو گیا، وہ معاشرے کے اندر فساد کرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر برائی پھیلاتا ہے، منکرات پھیلاتا ہے، پریشانی کریٹ کرتا ہے، جاؤ اور جا کر اسے بات کرو. لیکن پروردگار کہتا ہے قول لہ قولا لینا، دیکھو تم دونوں جا رہے ہو، فرعون کے پاس جا رہے ہو، تو موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہو، لیکن دیکھو آہستہ سے بات کرنا، دیکھو آرام سے بات کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ خاشے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ متضرر ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ توہین پرست ہو جائے، ہو سکتا ہے جب تم جا کر اسے آرام سے بات کرو گے تو ہماری بات کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے جب تم جا کر اس سے میٹھے الفاظ میں بات کرو گے تو ممکن ہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے، وہ اپنی ربوبیت کے اعلان سے نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ توحید پرست ہو جائے، موحد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری ربوبیت کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے میرا عبد بن جائے، میرا بندہ بن جائے، مقصد حیات کو سمجھ لے، ہو سکتا ہے ویسے نماز پڑھے گا جس طرح سے میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے ویسے عبادات کرے جس طرح سے میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے ویسے عزاداری کرے جس طرح سے میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے ویسے ماتم کرے جس طرح سے میں کہتا ہوں. جاؤ اور جا کر تم فرعون سے جا کر کہہ دو، فرعون کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ یہ طاغوتیت نہ کرے، وہ یہ ظلم نہ کرے، وہ لوگوں کو پریشان مت کرے. حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرعون کے پاس. اسی سورہ طٰہٰ کی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ خداوند عالم ذکر کرتا ہے، اسی کی 50 نمبر آیت میں پروردگار کہتا ہے قال ربنا الذی، وہاں پر گئے جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، تو وہاں پر حضرت موسیٰ فرعون سے جا کر کہتے ہیں کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہ میرا رب ہے، ہمارا رب ہے، میرا اور ہارون کا رب ہے، کہ جس نے اس کائنات کو، ہر ایک کائنات کی ہر شے کو خلقت عطا کی، میرا رب ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، میرا رب ہے جو اس کائنات کی ربوبیت کرتا ہے، میرا رب ہے جو اس کائنات کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، میرا رب ہے کہ جو اس کائنات کے تمام امور کو چلاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور لفظ کو جو ایڈ کیا گیا اس سے سمجھ آتی ہے کہ پروردگار کی اس کائنات میں ایک اور سنت بھی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہے کہ جو اس کائنات کو خلق کرتا ہے، میرا رب ہے کہ جو اس کائنات کو خلقت عطا کرتا ہے، بلکہ کہتے ہیں ثم ھدا، خلقت کرنے کے بعد، خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار خلق کر دے لیکن ہدایت نہ کرے. خداوند عالم کی سنت ہے کہ جس کو بھی خلق کیا، جہاں پر بھی خلق کیا، جس گھر میں بھی خلق کیا، جن اوزا میں بھی خلق کیا، جن امور میں بھی خلق کیا، جیسے بھی واقعات میں خلق کیا، جیسے بھی حوادث میں خلق کیا، جس جگہ پر، جس گھر میں بھی خلق کیا، اس کی ہدایت کرتا ہے. اس کی دلیل کہ جہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ جب بھی میں کسی مخلوق کو، کسی انسان کو اس کائنات میں خلق کرتا ہوں تو اس کو فطرت اسلام پر خلق کرتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ اس کے والدین ہیں کہ جو اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں. میں نے جب بھی کسی کو خلق کیا ہدایت پر خلق کیا، میں نے جب بھی کسی کو خلق کیا فطرت پر خلق کیا، میں نے جب بھی کسی کو خلق کیا ہے اپنے عبد بنا کر، اپنا عبد بنا کر اس کائنات میں بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار خلق یہودی کرے، خلق نصرانی کرے، خلق مشرک کرے، خلق کافر کرے، نہیں. خداوند عالم جب اس کائنات میں کسی بھی انسان کو خلق کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت اہل بیت کو ڈال کر بھیجتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار نے اس کے خمیر میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو نہ رکھا ہو اور پھر اس کائنات میں بھیجا ہو. جب خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی انسان کو بھیجا، فطرت اسلام پر بھیجا، ایک ایسا دین اس کے حوالے کیا کہ جو فطرت کے عین مطابق، ایک ایسا دین اس کے حوالے کیا جو فطرت کا دین ہے، ایک ایسے رہبر کے ذریعے اس تک یہ دین پہنچایا جو عین فطرت، ایک ایسے فرد کے ذریعے اس تک دین پہنچایا کہ جو خداوند عالم کا نمائندہ جو عین فطرت, بھائی وہاں پہ حسین علیہ السلام آ کر جب انسان کی ہدایت کرتے ہیں تو فطرت کے مطابق کرتے ہیں, جب امیر المومنین آ کر انسان کی ہدایت کرتے ہیں تو فطرت کے مطابق کرتے ہیں. جس فطرت کے ساتھ پروردگار نے انسان کو اس کائنات میں خلق کیا ہے, اسی فطرت کے مطابق خدا نے رسول خدا کے قلب پر دین کو نازل کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور فطرت ہے کہ جس پر خداوند عالم انسان کو خلق کرے, اور وہ اور فطرت ہے کہ جو دین ہے, دین کسی اور فطرت پہ, انسان کی خلقت کسی اور فطرت پہ, ایسا نہیں. بس آیت نمبر 50 سورہ طہٰ کی ہمیں بتاتی ہے کہ پروردگار اس کائنات میں جس کو بھی خلق کرتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. اس کی دلیل ایک اور خود سورہ طہٰ کی یہی پچھلی آیتیں کہ جہاں پر پروردگار حضرت ہارون و موسیٰ سے کہے کہ جاؤ اور جا کر فرعون کی ہدایت کرو, جاؤ اور جا کر فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ, جاؤ اور جا کر فرعون کو بتاؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, میں رب ہوں, میں مالک ہوں, وہ نہیں, میں ہوں کہ جو پرورش کرتا ہوں, میں ہوں کہ جو رزق دیتا ہوں, میں ہوں کہ جو نیل کو بہاتا ہوں, جو پانی کو بہاتا ہوں, میں ہوں کہ جو اس کومبل کے اندر اس قدر صلاحیت پیدا کرتا ہوں کہ تمہارے شکم کو سیر کر سکے, یہ سب کچھ میں نے خلق کیا, یہ سب کچھ میں نے عطا کیا, جاؤ اور جا کر بتاؤ. فرعون کے جو ربوبیت کا اعلان کرے, فرعون کے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے قانون کو لے کر آئے, اس کے لیے بھی خداوند عالم ہدایت کا بندوبست کرے, اس کے لیے بھی خداوند عالم چاہے کہ کسی طرح سے یہ ہدایت پا جائے, اس کے لیے بھی خداوند عالم چاہے کہ یہ ہدایت پر آ کر مجھے وحدہ لا شریک مان لے, توحید کے اوپر آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے کہا کہ بھائی اگر یہ جاتا ہے تو جائے. ہاں, اگر ایک ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پر زال و مزل بن جائے, گمراہ ہو جائے اور گمراہ کرنے لگ پڑے, ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر پروردگار اس کی ہدایت کا بندوبست کرے لیکن وہ اپنی اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کرے, تو خداوند عالم اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری سنت کے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی, سورہ آل عمران کی 178 نمبر آیت, کہ خداوند عالم کہتا ہے انما نملی لہم, ہم نے لوگوں کو اس وجہ سے اس قدر ڈھیل دی ہے, لیزدادوا اثمن, تاکہ یہ اپنے گناہوں کے اندر اور اضافہ کر لیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوائی کا اور اہانت کا عذاب رکھا ہے. بس شروع میں پروردگار چاہتا ہے کہ ہر انسان کی ہدایت ہو جائے, پروردگار چاہتا ہے کہ ہر انسان کو ہادی جا کر ہدایت کا پیغام پہنچا دے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ جائے اور جا کے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے دے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. خداوند عالم کی سنت, اسی سنت سے متعلق ایک سنت اور ہے, ایک اور سنت کہ خداوند عالم جب کسی کو ہدایت دے دیتا ہے کہ پروردگار کی سنت جاری ہوئی, جس کو بھی اس کائنات میں خدا نے انسان بنا کر بھیجا اس کی ہدایت کا ذمہ اپنے سر لیا. جب خدا ہادی برحق ہے, اس کائنات میں ہادی برحق نمائندوں کو مبعوث کرتا ہے کہ جس کے اندر انبیاء, ائمہ, اولیاء, اوصیاء سب شامل ہیں, کہ خداوند عالم نے جس نبی کے اوپر ہدایت کو آ کر تمام کیا وہ نبی ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رسول خدا کی ذات پر ایک بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے. کہ وہ ہادی برحق ایک نمائندہ اپنی صفات کا مظہر اس کائنات میں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے, یہ خدا کی سنت ہے. مگر یہ کہ انسان اس ہدایت کو قبول نہ کرے, اس قبول نہ کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم انتظار کرے کہ ٹھیک ہے اب یہ اپنے گناہوں کو زیادہ بڑھا لے یہاں تک کہ میں اس کو رسوا کر کے اس کائنات سے لے جاؤں, کہ خداوند عالم کی سنت جاری ہے. لیکن جب خداوند عالم کسی کی ہدایت کرتا ہے, توجہ سے جملوں پہ غور کریے گا, جب خداوند عالم کسی کی ہدایت کرتا ہے, ہدایت کے نتیجے میں وہ شخص کہ جو اس ہدایت کو قبول کرتا ہے, پروردگار اس کے نفس میں تکامل کے لیے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک انسان ہدایت کو قبول کرے, قبول کرنے کے بعد پروردگار اس کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے. سورہ عنکبوت کی 3 آیت میں پروردگار فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا آیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں. جس نے بھی آ کر اس چیز کا دعویٰ کیا, توجہ سے جملوں پہ غور کریے گا, جس نے بھی آ کر اس چیز کا دعویٰ کیا کہ خداوند عالم نے مجھے ہدایت عطا کی, میں نے ہدایت کو قبول کر لیا, خدا نے مجھے کربلا عطا کی, میں نے کربلا کو قبول کر لیا, خدا نے مجھے امام حسین کی محبت عطا کی, میں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو قبول کر لیا, خدا نے مجھے دائرہ ولایت امیر المومنین میں داخل کیا, میں دائرہ ولایت امیر المومنین میں داخل ہو گیا, خداوند عالم نے مجھے ایک شریعت عطا کی کہ جس کے بارے میں کہتا ہے میں اس دین پہ دین سے تم پر راضی ہو گیا, میں اس دین سے تم پر راضی ہو گیا کہ جس میں امیر المومنین کی ولایت شامل ہے. جب خداوند عالم نے یہ ساری نعمتیں عطا کر دیں, میں اس ہدایت کو قبول کرتا چلا گیا, اب ہو نہیں سکتا خدا مجھے آزمائے نا, اب ہو نہیں سکتا کہ خداوند عالم مجھے مبتلا نہ کرے. پروردگار قرآن میں بہت سارے واقعات ذکر کرتا ہے کہ جس میں انسان کو مبتلا کرنے کی بات کرتا ہے, بہت ساری آیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں انسان کو مبتلا کیسے کروں گا. مختلف طریقوں سے پروردگار مبتلا کرتا ہے. غزوہ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہوئی, توجہ سے سنیے, ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو ابو سفیان کی قیادت میں یہ سارا یہ شکست خوردہ لشکر واپس مکہ پہنچا. ابو سفیان نے سب عورتوں سے کہا کہ کوئی بھی اپنے مقتول پہ روئے مت, کیونکہ اگر کوئی بھی اپنے مقتول پہ جو قتل کر دیا گیا غزوہ بدر میں, اگر کوئی بھی خاتون روئی ہے, اگر کوئی بھی خاتون روئے گی تو اس کے آنسو اس کے جذبات کو ختم کر دیں گے, وہ جو رسول خدا سے دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بس کوئی بھی خاتون روئے مت, اگر کوئی بھی خاتون روئے گی تو اس کے احساسات ختم ہو جائیں, وہ جو دشمنی ہے رسول کے احساسات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ابو سفیان چاہتا ہے کہ رسول سے دشمنی کے احساسات تمام خواتین میں باقی رہیں, جن کے بھی قتل کیے گئے, جن کے بھی مارے گئے, وہ وہاں پر باقی رہیں. وہاں پر دوبارہ سے ایک لشکر کو تشکیل دیا گیا, ایک ایسا لشکر کہ 3000 افراد مکہ میں مشرکین مکہ ایک لشکر کو تشکیل دیتے ہیں جس میں 3000 افراد گھڑ سوار ہیں اور 2000 افراد ایسے ہیں کہ جو پیادہ ہیں. یہ 5000 افراد کا لشکر ابو سفیان بنا کر مدینہ کی طرف نکلتا ہے, مکہ کی تمام خواتین کو ساتھ لیا, مکہ کے تمام بچوں کو ساتھ لیا. لات اور عزا کے جو دو بڑے بت کعبہ میں رکھے گئے تھے کہ جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے, یہ دو بڑے بت کہ جن کو وہ دو اپنا بڑا خدا سمجھتے تھے, جن کو ولی نعمت سمجھتے تھے, ان دونوں بتوں کو ساتھ لیا. اب یہ سارے کا سارا لشکر مشرکین مکہ کے ابو سفیان کی قیادت کے اندر سب مدینہ کو تاتار کرنے کے لیے, مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے. رسول خدا کو خبر ہوئی کہ اس طرح سے مشرکین مکہ کا اس طرح کا ایک لشکر آ رہا ہے کہ جس میں خواتین بھی ہیں, جس میں بچے بھی ہیں, جس میں بڑے بھی ہیں, جس میں جوان بھی ہیں. لات اور عزا اپنے خداؤں کو بھی ساتھ لیا, رجز بڑھتے چلے آ رہے ہیں. باقاعدہ سے اس طرح کے آلات کو لیا گیا کہ جہاں پر جا کر اپنے مردوں کو وہ برانگیختہ کر سکیں. جب وہاں پر یہ لشکر آ رہا ہے رسول خدا کو پتہ چلا, رسول خدا نے مشورت کی. عبید اللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن ابی ایک شخص ہے, صحابی رسول ہے, اس نے مشورہ دیا کہ اے رسول خدا ایسا کریے کہ آپ ان کو مدینہ کے اندر داخل ہونے دیں, جب وہ مدینہ کے اندر داخل ہوں گے ہم گھروں سے نکل کر ان کو قتل کریں گے, ان کا قتال کریں گے, جس طرح سے بھی ہم نکلیں گے کوئی نہ کوئی گھروں سے نکلے گا, چونکہ ان گلیوں سے ہم واقف ہیں وہ تو واقف نہیں, جب وہ آئیں گے ان گلیوں سے ہم واقف, ہم ان گلیوں میں ان کو گھیر لیں گے. رسول خدا نے کہا اگر کسی اور کا کوئی مشورہ ہو, کسی ایک اور نے مشورہ دیا کہ بھئی ہم رسول آپ کے اوپر جانیں لٹائیں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ کی نصرت کریں گے, ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے اوپر جان قربان کریں گے, آپ مدینہ سے اس کو باہر لے جائیں تاکہ ہماری خواتین اور ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں, ہم جوان, ہم یہ سارے جو شجاع اور دلیر لوگ, یہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اس کو مدینہ سے باہر لے جائیں. جس کو خداوند عالم نے مدینہ کی زیارت نصیب کی ہیں, جس کو نہیں کی پروردگار اس کو زیارت نصیب کرے, اور جس کو کی ہیں اس کو بار بار کرے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو گیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ احد کا مقام مدینہ کی سرحد پر ہے، دور نہیں ہے، ابھی تو شاید مدینہ کے اندر ہی ہو، کہ جہاں پر سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر بھی موجود، وہ پہاڑ بھی موجود، جو تمام مقامات موجود کہ جن کو جا کر دیکھ کے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، یہ احد کا مقام اسی جگہ پر موجود ہے۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے جان نثاروں کے ساتھ مشرکین مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر آتے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ سے باہر آئے، عبداللہ ابن جبیر نام کا شخص کہ جس کی سالاری میں، جس کی قیادت میں 50 افراد کا، تیر اندازوں کا ایک لشکر رسول خدا پہاڑ کے پچھلی سائڈ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جب تک تمہیں میرا اشارہ نہ ہو، جب تک میں تمہیں اشارہ نہ کروں تب تک باہر نہ نکلو۔ وہاں پر 50 تیر اندازوں کا لشکر چھوڑتے ہیں، باقی تمام افراد کو لے کر میدان جنگ میں آتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب لڑا گیا، وہاں پر ابو سفیان اعلان کرتا چلا گیا کہ جو بھی رسول کو قتل کرے گا، خوبصورت خواتین کا ٹولہ ساتھ لے کر گیا، اس کے حوالے یہ خواتین کی جائیں گی، اور وہ خواتین غزوہ احد میں ساتھ، پیچھے ابو سفیان کی زوجہ اور باقی تمام جو خواتین ہیں وہ رز پڑھ رہی ہیں اور اپنے مردوں کو شجاعت دلا رہی ہیں کہ جاؤ اور جا کر کسی طرح سے رسول خدا کو قتل کرو، اور دوسری طرف رسول خدا مسلسل استقامت، خدا کے اوپر بھروسہ، رب کے اوپر بھروسہ، رب کے اوپر توکل اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول خدا کی فوج ان کو شکست دیتی ہے۔ جب ان کو شکست دی، ان 50 تیر اندازوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ ان کو تو شکست ہو گئی، عبداللہ ابن جبیر کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے جانا نہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ 35 افراد اس کو چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد میدان میں مال غنیمت کے لالچ میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ میدان میں مال غنیمت کے لالچ میں گئے، پیچھے خالد ابن ولید کے قیادت میں ابو سفیان نے ایک ایسا لشکر تشکیل دیا ہے، میری طرف توجہ رکھیے، ایک ایسا لشکر تشکیل دیا ہے کہ جو 200 افراد پہ مشتمل ہے۔ بے نہیں، ابو سفیان نے بھی اسی طرح کی ایک اسٹریٹجی بنائی، 200 افراد پہ مشتمل لشکر خالد ابن ولید کی قیادت میں۔ اس نے جب دیکھا کہ اس طرح سے تمام مسلمان اس غنیمت کے لالچ میں احد کے میدان میں چلے گئے، اس نے حملہ کر دیا۔ جب اس نے حملہ کیا تو پشتے درے، وہ جو پہاڑ کے بیک سائڈ پہ 50 تیر اندازوں کا لشکر تھا کہ جو بھی 15 افراد رہ گئے، ان پر پہلے حملہ کرتا ہے، 15 کے 15 کو قتل کرتا ہے، 15 کے 15 کو شہید کیا، اور اس کے بعد احد کے میدان میں داخل ہوا۔ یہاں تک کہ اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ مسلمانوں کو شکست کھانا پڑی۔ وہاں پر مسلمان چونکہ رسول خدا کی اطاعت رہی کی، مسلمانوں کو شکست کھانا پڑی۔ یہاں تک بات آ گئی کہ بہت سارے افراد کچھ مدینہ کی طرف آ گئے، کچھ پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ رسول خدا کو اکیلے چھوڑ گئے۔ یہاں تک بات آ گئی کہ کچھ روایات میں ملتا ہے 6 سے 7 افراد، کچھ روایت میں کہ 13 سے 14 افراد صرف رہ گئے کہ جو رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس قدر وہاں پر مشکل، اس قدر جنگ، اس قدر مقابلہ کہ مقابلہ کرتے ہوئے امیر المومنین کی تلوار ٹوٹتی ہے۔ خدا بند عالم وہاں پر امیر المومنین کو ذوالفقار عطا کرتے ہیں، وہاں پر حاطف کی آواز آتی ہے، جبرائیل آواز دیتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر یہاں پر کوئی جوان ہے تو وہ علی، اگر کوئی تلوار ہے کہ جو مشرکین کے مقابلے میں ہے، اگر کوئی تلوار ہے کہ جو کفار کے مقابلے میں ہے تو کوئی اور نہیں مگر کہ ذوالفقار، مگر کہ وہ کہ جو امیر المومنین جسے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس قدر کے روایات میں ملے کہ 60 زخم امیر المومنین کو رسول خدا کے دفاع کرتے ہوئے آئے ہیں، 60 زخم امیر المومنین اپنے بدن پہ برداشت کرتے ہیں اور رسول خدا کا دفاع کرتے ہیں۔ ایک صدا دی گئی کہ قد قتل محمد، رسول خدا کو قتل کر دیا گیا اسی احد میں، صدا دی گئی۔ جب صدا دی گئی تو وہاں پر مسلمانوں نے سوچا کہ بھی تو رسول خدا قتل ہو گئے، اب کس کے لیے لڑنا، اب کس کے لیے جان ساری، اب کس کی خاطر جا کر مشرکین سے جا کر انسان لڑائی لے، لڑائی مول لے۔ کچھ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے اور کچھ آگے بڑھے اور آ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رسول خدا انتقال، رسول خدا کی شہادت ہوئی، رسول خدا کا خدا تو زندہ ہے، آؤ اور آ کر تب تک لڑتے رہو جب تک کہ تمہیں شہادت خدا نہ دے دے۔ اس قدر شجاع، اس قدر دلیر، اس قدر بہادر افراد وہاں تب بھی موجود۔ دیکھیں گے پروردگار نے کس طرح سے ان کو آزمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 154 نمبر، 155 اور 156 نمبر آئے، یہ اس قصے کے بارے میں ساری بیان کرتی ہے۔ غزوہ احد کے قصے کو سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر خداوند عالم نے بیان کیا۔ رسول خدا واپس مدینہ پہنچے، وہ تمام افراد 3 دن بعد رسول خدا کے پاس آئے۔ اور آ کر کہتے ہیں کہ رسول خدا ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکے, ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکے. خدا نے کہا کہ ان کو معاف کر دو. کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وہاں پر کیوں شکست دی؟ سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. اگر ہمارا آخرت میں کوئی نصیب ہوتا, اگر ہمارا آخرت میں کوئی حصہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. اگر آخرت میں پروردگار نے ہمارا بھی کوئی نصیب رکھا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. پروردگار ہمیں ہارنے نہ دیتا, پروردگار ہمیں شکست نہ کھانے دیتا. بس خداوند عالم نے ہمارا آخرت میں کوئی نصیب نہیں رکھا. یعنی اشکال کر رہے ہیں رسول پر کہ رسول آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی پروردگار نے ہماری آخرت نہیں رکھی. آگے سے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ پروردگار نے ان کو مبتلا کیا تھا, ان کو آزمایا تھا اسی وجہ سے تاکہ ان کے جو دل میں ہے ان کی زبان پر آ جائے, جو ان کے دل میں ہے وہ ان کی زبان پر آ جائے, سب لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے, سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دل میں کچھ رکھتے تھے باہر کچھ, سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خداوند عالم نے ان کو آزمایا ہے اور یہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکے. خداوند عالم کی سنت ہے کہ وہ ہر انسان کے جو آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے ہدایت دے دی, جملوں کی طرف توجہ کریے گا, ہر وہ انسان کے جو آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پروردگار نے مجھے کربلا دے دی, پروردگار نے مجھے عزادار بنا دیا, پروردگار نے مجھے ماتمی بنا دیا, پروردگار نے مجھے طالب علم بنا دیا, مجھے کم بھیج دیا, مجھے دین کا علم عطا کر دیا, مجھے خطیب بنا دیا, مجھے ایک وائز بنا دیا, مجھے ایک ماتمی بنا دیا, مجھے ایک ذکر کرنے والا بنا دیا, مجھے ایک ذکر سننے والا بنا دیا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو یہ آ کر اعلان کرے پروردگار اس کو آزمائے نہ, ہو نہیں سکتا کہ پروردگار اس کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے. پروردگار چاہتا ہے کہ جب میں آزمائش میں مبتلا کروں تو وہ چیزیں کہ جو تمہارے دل میں ہیں وہ زبان پر آ جائیں, وہ جو تمہارے دل میں ہے یہ جو تم آ کر امام حسین کو لبیک کہتے ہو, یہ پتہ چل جائے کہ تم سچ کہتے ہو کہ غلط کہتے ہو. خداوند عالم آ کر آزماتا ہے. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ. پروردگار فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا کس طرح سے, میں تمہیں کبھی خوف میں مبتلا کر کے آزماؤں گا, کبھی بھوک میں مبتلا کر کے آزماؤں گا, کبھی تمہارے نفوس کو کم کروں گا, کبھی تمہارے رزق کو کم کروں گا, کسی طرح سے کم کرتا چلا جاؤں گا, کبھی زیادہ کروں گا کبھی کم کروں گا, کبھی کچھ عطا کروں گا کبھی کچھ واپس لے لوں گا, تاکہ جو تمہارے دل میں ہے تمہاری زبان پر آ جائے, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو تم نے امیر المومنین سے محبت کی ہے آیا سچی کی ہے یا جھوٹی کی ہے. میں ابھی ایک جگہ پہ گیا تھا, یقین کریں کہنے والی بات نہیں ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے علم میں لانے کے لیے, اگر ہو سکے تو اس کو بعد میں اس کو کٹ کر دیجیے گا. ابھی جہاں پر میں موجود تھا وہاں پر مجھے کسی نے بتایا, جلوس تھا وہاں پر, دو ماتمی دستے, دو سنگتیں ہیں, ان دو سنگتوں کی لڑائی اس بات کے اوپر ہوئی کہ ایک سنگت والا اپنے ہی جو سنگتی ہیں ماتمی ہیں ان سے لڑ پڑا کہ تم لوگ ہاتھ زور کا نہیں مارے, دوسری سنگت والی زیادہ زور کی مار رہی ہے. جلوس ودیا ہونے سے پہلے وہ سنگت اس جلوس کا بائیکاٹ کرتی اور چلی جاتی. یہ امام حسین کا ذکر ہے, یہ ماتم ہے امام حسین کا, وہی زبان کے جس سے وہ یا حسین کہہ کے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنے سینے پہ مارتے تھے, ابھی مجھے بتا دیں, وہی ہاتھ کے جس سے ہاتھ کو اٹھاتے تھے اور اپنے سینے پہ مارتے تھے, خداوند عالم نے ان کو مبتلا کیا اور مبتلا کر کے سب کے سامنے آشکار کر دیا. تو حسین کی محبت میں نہیں آئے, اپنی شہرت کے لیے آئے ہیں کہ اس دفعہ جس سنگت نے ماتم کیا, جس نے سب سے اونچا ہاتھ رکھا, جس کی صدا سب سے زیادہ بلند تھی, کوئی اور نہیں ہماری تھی. کہاں گیا امام حسین سے محبت, کہاں گئی کربلا, کہاں گیا یہ تمام ذکر, کہاں گیا گریا, کہاں گیا شب عاشور؟ آج شب عاشور, سخت ترین دن, سخت ترین رات, آج شب عاشور کے جلوس میں وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے. اور باقاعدہ مجھے بتا رہے تھے وہاں کے جو بانیان اور رفقا, وہ کہتے ہیں باقاعدہ آپس میں گال گلوچ کی انہوں نے, ایک دوسرے کے اوپر سب کو ستم کیا. وہی جس زبان سے امام حسین کا نام لیتے ہیں, وہی جس زبان سے ذکر امام حسین بجا لاتے ہیں, اسی زبان سے اس وجہ سے کہ خداوند عالم نے ان کو مبتلا کیا, اپنے آپ کو آشکار کر کے. مجھے خدا بند عالم کتنی جگہوں پہ مبتلا کرتا ہے, کتنی جگہوں پہ مجھے ابتلا کرتا ہے, کتنی جگہوں پہ مجھے آزماتا ہے. کبھی اولاد دے کر آزمایا, کبھی اولاد لے کر آزمایا, کبھی پیسہ دے کر آزمایا, کبھی پیسہ لے کر آزمایا, کبھی ذکر بتا کر آزمایا, کبھی ذکر. خدا کی سنت ہے, سورہ طٰہٰ کی 50 نمبر آیت, خداوند عالم کی سنت ہے کہ جس کو بھی خدا نے اس کائنات میں خلق کیا ہے, پروردگار نے اس کی ہدایت کرنی, اور ہدایت کا ذریعہ اور کوئی نہیں مگر کربلا. کربلا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ, کربلا ہے کہ جو ہدایت کا ذریعہ, کربلا ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلائے, خدا کے قرب کی طرف بلائے. عجیب نہیں ہے یہ ماتم کہ انسان امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرے, یا حسین کہے, اور خداوند عالم آپ کے نفس کو تکامل عطا کر دے, آپ کے نفس کو بلندی عطا کر دے, آپ کو اپنا قرب عطا کر دے. کس قدر خوبصورت یہ عبادت کہ انسان جس قدر خلوص سے کرتا چلا جائے گا, جس قدر محبت سے کرتا چلا جائے گا, اسی قدر پروردگار اس کے نفس کو تکامل عطا کرتا چلا جائے گا. جس قدر محبت سے کرتا چلا جائے گا, جس قدر خلوص سے کرتا چلا جائے گا, جس قدر قرب کے ساتھ کربلا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے کرتا چلا جائے گا, ویسے ویسے خداوند عالم اس کو اپنے قریب کرتا چلا جائے گا. یہ کیسا ماتم, یہ کیسا امام حسین کا ذکر, یہ کیسی امام حسین سے محبت, یہ کیسا امام حسین سے عشق, یہ کیسا کربلا میں داخل ہونے کی تمنا. جب مجھے خدا نے ہدایت دی, میں نے یہ آ کر اس کا اقرار کیا, میں نے کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے حسین, اے کاش کربلا میں 61 ہجری میں آپ کے ساتھ ہوتا, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. میں نے نہیں کہا, کیا آیا میں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا, میں نے نہیں کہا کہ اے کاش زیارت عاشورہ نہیں پڑھی میں نے, کہ پروردگارا اے کاش میں اس وقت ہوتا, بے ابھی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے نہیں کہا. اے حسین, آپ حق پہ, آپ ہی حق پر ہیں, آپ ہی کی اطاعت فرض, آپ ہی کی اطاعت واجب, میں نے نہیں کہا. کیا آیا یہ ساری پروردگار کی ہدایت کو میں نے قبول نہیں کیا, امیر المومنین کی محبت کو قبول نہیں کیا, کربلا کی محبت کو قبول نہیں کیا, زیارات کی محبت کو قبول نہیں کیا؟ کیا آیا کسی کی تمنا نہیں کہ وہ زیارات کے لیے نہ جائے, کربلا کی زیارات کے لیے نہ جائے؟ لیکن کس طرح سے پروردگار نے آزمایا اور ان کے دلوں کی بات کو زبان پر لے آیا. انسان کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے عزیزوں کہ جب پروردگار انسان کو آزماتا ہے اور انسان اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے. میں کسی بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا, کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا, عمر ابن قریظہ کی طرح اپنے سینے پہ تیر کھاتا. کہتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین پشت پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان کے آگے کھڑا ہوں, سامنے سے ایک تیر آیا ہے, جیسے ہی تیر ان کے قریب سے گزرا ہے, تیر قریب آیا ہے, سائڈ پہ ہو گئے, تیر جا کے سینہ امام حسین میں لگا. کہتے ہیں جیسے ہی لگا ہے میری ساتھ ہی آنکھ کھل گئی, میری آنکھ کھلی ہے, مجھے سمجھ آ گئی کہ عمر کی فضیلت کیا ہے. وہ جن کو خداوند عالم کربلا میں داخل کرتا ہے, وہ جن کو خداوند عالم کربلا میں جگہ دیتا ہے, وہ عام انسان نہیں ہے, وہ خداوند عالم کی تمام آزمائشوں سے گزرتے ہوئے کربلا پہنچے. خداوند عالم کی سنت ہے, پروردگار کی سنت ہے کہ پروردگار ہر ایک انسان کو جس نے ہدایت کا کہا کہ میں نے ہدایت کو قبول کیا, میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کا جملہ بار بار دہراتا ہوں, میں ہر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کو یاد کرتا ہوں, لبیک یا حسین کہتا ہوں, جس نے بھی کہا پروردگار اس کو آزمائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو آزمائے گا, پروردگار کی سنت. خدا نے آزمایا سب کو, سب غزوہ بدر میں آزمایا, غزوہ احد کی مثال دی, وقت نہیں ہے کہ اور مثالیں آپ کو دیتا رہوں, اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں آزمایا ہے, اس کے علاوہ جنگ صفین میں آزمایا, نہروان میں آزمایا, جمل میں آزمایا, کربلا میں آزمایا, چھٹے امام کے ساتھ آزمایا, پانچویں امام کے ساتھ آزمایا, اس وقت خداوند عالم مجھے آزما رہا ہے. میرا مولا پردہ غیبت میں, میرا وقت کا حسین پردہ غیبت میں مجھے آزما رہا ہے. خداوند عالم کی اس آزمائش میں, خداوند عالم کی سنت میں, جیسے ہی 313 افراد پورے ہو گئے, پروردگار اس کو ظاہر کر دے گا. خداوند عالم ہر ایک کو آزما رہا, ہر ایک کی آزمائش ہے, لیکن میں انہی میں سے ہوں جو کہتا ہوں یا لیتنی کنت معکم, میں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, لیکن جب تیر آتا ہے تو سائڈ پہ ہو جاتا. جب کوئی خوف آتا ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, تو میں اس تیر کو حسین تک پہنچنے دیتا ہوں. میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوں اور وہاں پر دین کے خلاف بات ہو رہی ہو تو میں وہاں پر اپنی صدا احتجاج کو بلند نہیں کرتا. میں نہیں کہتا کہ یہ غیبت مت کرو, میں کہتا ہوں اس کا فعل ہے, یہ جانے اس کی قبر ہے. جبکہ میں وہیں پر بیٹھا, مجھے امام حسین نے یہ بتایا کہ اچھا اگر امام حسین مدینہ میں ہے اور یزید دمشق میں ہے, شام میں ہے, تو امام حسین کو کیا لگے, مدینہ میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا, وہ تو دمشق میں بیٹھا, یزید تو شام میں بیٹھا, ابن زیاد تو بصرہ میں بیٹھا, نعمان ابن بشیر تو کوفہ میں بیٹھا, سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے. امام حسین کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ نکلیں اور جا کر ظالم کے خلاف مقابلہ کریں. خداوند عالم آزماتا ہے, ہر ایک محفل میں دیکھیں خداوند عالم آپ کو آزمانا شروع کرتا ہے, ہر ایک محفل میں آپ کو آزمائے گا. انسان جہاں پر اپنی تجارت کے لیے جھوٹ بولے, انسان جہاں پر کسی کا مال غصب کرے, کہتا یا حسین ہے مال غصب کیا اور مجلس پپا کر دی, کیا یہ پروردگار اس کی مجلس کو قبول کرے گا؟ یہ جھوٹ سے کمائے ہوئے رزق کے مجلس کو پروردگار قبول کرے گا؟ خدا بندی عالم آزماتا ہے, خدا کی سنت ہے, پروردگار نے آزمانا ہے, قرآن کی آیت ہے, اپنی جیب سے کچھ نہیں کہہ رہا. سورہ عنکبوت میں, سورہ بقرہ میں متعدد مقامات پہ آیات موجود ہیں کہ جہاں پر پروردگار ابتلا کا لفظ استعمال کرتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَلَقْنَا الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ تمہیں مبتلا کروں. بہت ساری متعدد آیات کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں تمہیں آ کر مبتلا ضرور کروں گا, آزمائش میں مبتلا ضرور کروں گا. سورہ عنکبوت کی تیسری آیت کہ میں تمہیں مبتلا ضرور کروں گا. یہ مت سمجھ لینا کہ میں تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں, خدا آزمائش میں ضرور ڈالے گا, لیکن جو یا حسین کہہ کے آزمائش سے نکلا ہے, خدا اس کو کربلا میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے. جو آزمائش میں کامیاب نہ ہو, خدا بند عالم اس کو کربلا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. جس قدر جو مرضی وہ کرتا چلا جائے, جس قدر مرضی وہ آ کر امام حسین سے محبت کے دم بھرتا چلا جائے, زبان سے چیخ چیخ کے کہنا شروع کر دے, اپنا گلا پھاڑ دے, لیکن خدا بند عالم کی آزمائش میں جو پورا اترے گا خدا بند عالم اسی کو قبول کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ خدا بند عالم کی آزمائش میں کوئی ناکام انسان ہو, خدا اس کو قبول کر لے. غزوہ احد میں قبول کیا پروردگار نے؟ ذوالفقار سوائے امیر المومنین کی کسی اور کو ملی؟ ذوالفقار حصہ ہے امیر المومنین کا, ذوالفقار وہ تلوار ہے کہ جس سے امیر المومنین نبی اکرم کا دفاع کرتے ہیں, جس سے دین کا دفاع کرتے ہیں, جس سے کلمہ حق کا دفاع کرتے ہیں, جس سے ان تمام چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. خدا کی سنت آج بھی جاری, میرے سامنے کسی کا مال غصب ہو گیا میں خاموش, میرا کوئی تعلق نہیں. میرے سامنے کسی کو قتل کر دیا گیا میں خاموش, میرا کوئی تعلق نہیں. میرے سامنے کسی کو پریشان کر دیا گیا میں خاموش, میرا کوئی تعلق نہیں. میرے سامنے کوئی بھوکا سو گیا میں خاموش, میرا کوئی تعلق نہیں. میرے سامنے تمام ظلم ہوتا چلا گیا میں خاموش, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. خداوند عالم کی سنت جاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خداوند عالم نے آزمائش میں مبتلا کیا یا نہیں کیا؟ خدا نے سب کو کیا, کیا ہے پروردگار سب کو آزمائش میں مبتلا کر؟ نہیں, سب کو نہیں کیا, صرف ان کو کیا کہ جو بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم, اے کاش حسین ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے, اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے, ایک عظیم کامیابی سے ہم کنار ہو جاتے. ان کو خداوند عالم نے مبتلا کیا کہ جن کی زبان پر لبیک یا حسین, ان کو لبیک یا حسین کہنے پہ پروردگار نے مبتلا کیا, آزمائش میں مبتلا کیا. جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا, پروردگار نے کہا آؤ میرے پاس آ جاؤ, اب تم عام نفس نہیں, نفس مطمئن نہ ہو, اب تم عام انسان نہیں, اب انسان کامل ہو, اب تم اس قابل ہو گئے میں تمہیں وقت کی کربلا میں داخل کروں, اب تم اس قابل ہو گئے کہ میں تمہیں اس جگہ پر لے جاؤں کہ جہاں پر مشیت پروردگار میں تم اپنے اختیار سے علت بن سکتے ہو. آئیے اور آ کر اسی سنت کو پہلی مجلس کے اس جملے سے ملائیے. خداوند عالم تب تک کسی انسان کو اجر نہیں دیتا, خداوند عالم تب تک کسی انسان کو ثواب نہیں دیتا, جزا نہیں دیتا, مگر جب تک وہ اپنے انتخاب سے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں علت نہ بن جائے. پروردگار نے فرعون کو جزا نہیں دینی, لیکن دوسری طرف حضرت ابو طالب کو جزا دینی ہے, حضرت خدیجہ کو جزا دینی ہے, مشیت پروردگار ہے کہ رسول کا پیغام ہر جگہ پہ پہنچے، رسول کا پیغام ہر جگہ پہ پہنچے۔ اس مشیت و سنت پروردگار میں حضرت خدیجہ اپنے انتخاب سے علت بنتی ہیں، اپنا مال لٹا دیا سارا رسول خدا پہ، اپنی جان فدا کر دی رسول خدا پہ۔ وہ ملکۃ العرب شیب ابی طالب میں 3 سال تک رسول خدا کے ساتھ محصور رہتی ہیں، اور اسی بھوک سے ان کی شہادت ہوتی ہے، اسی کمزوری سے ان کی شہادت ہوتی ہے۔ پروردگار کی مشیت ہے کہ پروردگار کے کلمے کو اس کائنات کے اندر عام کیا جائے، رسول کے پیغام کو عام کیا جائے، لیکن جب تک انسان اپنے اختیار سے پروردگار کی علت میں مشیت نہیں بنے گا تب تک خداوند عالم اس کو اجر نہیں دے گا، تب تک پروردگار اس کو جزا نہیں دے گا۔ جب تک میں خود سے علت بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کروں گا میں خداوند عالم کی مشیت میں علت نہیں بن سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان تمام سنتوں کو جانے، اس پہ یقین پیدا کرے کہ ایسا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا جاؤں اور میں اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمیشہ آسائشوں میں رہوں، ہو نہیں سکتا۔ کبھی آسائش ہی پروردگار آزمائش بنا دیتا ہے، اسی آسائش میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میرا بندہ اس آسائش میں کیا کرتا ہے، اس فراوانی میں کیا کرتا ہے، اس عطا میں کیا کرتا ہے، اس نعمت و برکات کے نزول میں کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا سجن المؤمن ہے، یہ مومن کے لیے زندان ہے، جیل ہے، جنت الکافر ہے۔ امام فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن یہاں پر آ کے تمنا کرتا ہے موت کی، تاکہ اپنے مولا کی زیارت کر سکے، تمنا ہے موت کی تاکہ لکاء اللہ کی منزل پر جا سکے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے۔ کون ہے کربلا میں کہ جو موت کی تمنا نہیں کرتا، کون ہے کربلا میں جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا، کون ہے کربلا میں کہ جو اس تمام آزمائش میں خدا نے اس کو مبتلا کیا اور کامیاب نہیں ہوا، کون ہے کربلا میں کہ جس کو پروردگار نے جس قدر سخت آزمائش سے مبتلا کیا ہے، ڈالتا چلا گیا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اس کے چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج شب عاشور ہے، امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک عاشور والے دن جیسے جیسے اصحاب شہید ہوتے چلے جاتے تھے، حسین کے چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تمنا ہے موت کی، اے پروردگار تیرے راستے میں موت آ جائے تاکہ میں تیرے سے ملاقات کر سکوں۔ جینے کی کس کو خواہش ہے، جینا کون چاہتا ہے؟ اگر زندگی ہو تو وہ بھی ویسی کے جیسا حسین چاہتے ہیں، زندگی ہو ویسی کے جیسے امیر المومنین چاہتے ہیں، ویسی زندگی کہ جیسی میں چاہتا ہوں اور اس میں پروردگار نہ ہو کیا فائدہ، جیسی میں چاہتا ہوں اس میں پروردگار صرف اتنی جگہ ہو جہاں پر میں چاہتا ہوں کیا فائدہ۔ میں اپنے گھر میں ذکر سید الشہداء کرواؤں تاکہ میرے گھر میں برکت ہو، کیا فائدہ کہ جب میں امام حسین کے اہداف سے اپنے اہداف کو متصل ہی نہیں کر سکا۔ میں نے تو اپنے گھر میں ذکر سید الشہداء کرایا تاکہ ایک لشکر ترتیب دے دیا جائے کہ جو امام حسین کی طرف بڑھتا جائے۔ میں نے تو گھر میں ذکر سید الشہداء اس لیے کرایا تاکہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کر سکوں، اس لیے کرایا کہ ذکر سید الشہداء کی ترویج میں پروردگار میرا بھی نام لکھ لے تاکہ میرا بھی اس لسٹ میں نام آ جائے، پروردگار مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکوں، کروا سکوں۔ یہ چھوٹی توفیق ہے، لیکن میں اس ذکر کو دوبارہ دنیا کے لیے کراؤں کیا فائدہ؟ امام حسین نے کربلا کو دنیا کے لیے بپا کیا، امام حسین نے کربلا کو کیا آیا اپنی زندگی کے لیے بپا کیا، زندگی سے محبت کے لیے بپا کیا؟ کیا آیا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں سب سے بڑا غم پیاس ہے کہ مولا پیاسے ہیں، حسین کا یہ غم ہے؟ حسین کا غم اس سے کہیں زیادہ عالی ہے، امام حسین چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر یزید کے لیے حسینیوں کو ایک پیغام دے جاؤں، بتا جاؤں کہ کس طرح سے تم نے مظلوم رہ کر یزید کے مقابلے میں جیتنا ہے، کس طرح سے پروردگار نے تمہیں قبول کرنا ہے، کس قدر امام حسین اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ایسا ہے کہ امام حسین کو سکینہ سے محبت نہیں؟ کیا ایسا ہے کہ مولا علی اصغر سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ایسا ہے کہ حسین مولا علی اکبر سے محبت نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے. میں ایک روایت پڑھا تھا کہ جس میں مولا عباس کے بارے میں کہا گیا کہ شب عاشور آج گریا کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے، تصور کی ضرورت ہے. جب انسان خود کو کربلا میں محسوس کرے، امام حسین کے ساتھ محسوس کرے، وہ تصور کافی ہے. کہتے ہیں مولا عباس خیام کی حفاظت کر رہے ہیں، خیام کے کبھی پشت پہ جاتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں خیام کی کہ کوئی آگے نہ بڑھے، کوئی آگے بڑھ کے تیر نہ مار دے، کوئی آگے بڑھ کر حملہ نہ کرے. ایک آہٹ سنائی دی ہے، امام حسین نے اپنے رہوار کو بھگایا ہے اس طرف. جب بھگا کے اس طرف پہنچے ہیں، پوچھتے ہیں یہاں پر کون ہے، کون ہے کہ جو ہمارے خیام کے قریب آیا؟ جب تھوڑا سا اور قریب ہوئے تو امام حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس، تیرا بھائی حسین ہے. اے مولا، اے میرے آقا، آپ اس وقت پشتِ خیمہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیں گے امام حسین نے کیا کہا، وہ کہ جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. سنیں گے کیا کہا امام حسین، کہتے ہیں بھیا عباس، کل عاشور ہے نا، ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، ہائے سکینہ یہاں پر کبھی دائیں بھاگے گی، کبھی بائیں بھاگے گی، میں کربلا سے کانٹے چن رہا ہوں، اے میرے سکینہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، اے میں خاندار جھاڑیوں کو چن رہا ہوں، اے کربلا میں جب خیام کو آگ لگ جائے گا، اے میرے بچے جب کربلا کی زمین پہ بھاگنا شروع کرے نا، اے کسی بچے کا پاؤں کانٹے پہ نہ آ جائے، اے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا خون نہ بہے، بہت مشکل ہے مذہب کا پڑھنا. اے آج حسین کی آخری رات ہے کائنات میں، اس زہرا کے لال کی آخری رات ہے، کل سب کو شہید کر دیا جائے، کل سب کو مار دیا جائے. اے حسین بار بار جائیں گے، کبھی کسی کے لاشے کو اٹھائیں گے، کبھی قاسم کے لاشے کو اٹھائیں گے، گنجے شہیدہ میں لا کے رکھیں گے، کبھی اکبر کے لاشے کو اٹھائیں گے، گنجے شہیدہ میں لا کے رکھیں گے، کبھی حبیب کے لاشے کو اٹھائیں گے، گنجے شہیدہ میں لا کے رکھیں گے. مقدر کہتی ہے کہ جس کے لاشے کو بھی اٹھانے گئے ہیں نا، پہلے حسین نے مقابلہ کیا ہے، اس کے قاتل کو بھگایا ہے، پھر لاشے کو اٹھایا ہے، نتیجے میں حسین کو زخم آتے تھے، اے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. جب امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے نا، جب امام حسین کربلا میں تنہا رہے، ابھی ودا کا وقت آیا، اے خیمہ سید سجاد میں گئے ہیں، جا کے جب اٹھایا ہے، اے میرے لال حسین کا آخری سلام لے لے، اے میرے لال، اے بندے میرے لال، اور تیرا بابا ودا کرنے آیا ہے. اے جیسے ہی سید سجاد میں تھوڑا سا افاقہ ہوا نا، امام حسین کے جسم میں تیر دیکھے ہیں، اے زخم دیکھے ہیں، اے رہا نہ گیا، چیخ کے کہتے ہیں اے نا عباس، اے میرا چچا عباس کہاں ہے، اے نا حبیب، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے، اے نا قاسم، اے قاسم کہاں ہے. جانتے ہیں نا
کہ جب تک سب زندہ ہے نا میرے ماں باپ کو کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا. جانتے ہیں اے جب تک میرا چچا عباس زندہ ہے کس کی جرت ہے کہ آگے بڑھ کے حسین کو کوئی زخم پہنچا سکے. ایک دفعہ امام حسین نے کہنا شروع کیا, جیسے ہی پوچھا نا کہ میرا چچا کہاں ہے, امام حسین کہتے ہیں قد قتلا, اے ظالموں نے میرے چچا عباس کو مار دیا. اینا اینا قاسم, اے قاسم کا ہے, قد قتلا, تیرے چچا کے بھائی کو مار دیا گیا. حبیب کہاں, قد قتل, سب کو مار دیا گیا. سید سجاد نے بڑھ کے پوچھا اینا اینا علی اکبر, میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے. یہاں پر امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی کو قتل کر دیا گیا. جانتے ہیں کہ بھائی کی موت کے اوپر کیا داغ ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں, جواب کو تبدیل کیا, اے میرے لال کربلا میں یہ تو رہ گیا یا حسین, اے کربلا میں یہ تو باقی ہے یا تیرا بابا حسین باقی ہے. سید سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا, اے میری پھوپھی میرے عصا کو لے کر آئے, میری تلوار کو لے کر, میں عصا کے سہارے جاؤں گا, اے جا کر اپنے بابا پہ جان کا نذرانہ پیش کروں گا. ایک دفعہ امام حسین کہتے ہیں, اے میرا لال یہیں پر بیٹھ جا, تیرا جہاد بہت لمبا ہے, اے ابھی عاشور کے بعد گردن میں توغ ہے, ہاتھ میں زنجیرے ہیں, پاؤں میں بیڑیا ہے, بے بکراؤں بے چادر بیبیاں, کوفہ و شام کی گلیاں, یزید کا دربار, اے میرے لال. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اے میرے لال تیرا جہاد بہت لمبا ہے. جیسے ہی امام حسین نے جناب سجاد کو ودا کیا نا, آئے آ کر ثانیہ زہرا کے خیمے میں, ثانیہ زہرا کے خیمے میں آ کر کہا کہ جائیں اور جا کر اس پرانے صندوق کو لے آئیں کہ جس میں میرا لباس رکھا ہے, جس میں میری ماں نے میرے لباس کو رکھا ہے. صندوق لایا گیا, امام حسین علیہ السلام نے اس لباس کو زیب تن کیا, اے جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا, چاقو سے کاٹنا شروع کیا. ثانیہ زہرا چیخ کے پوچھتی ہے, اے میرے بھیا, اے اپنے لباس کو کیوں پھاڑ رہے ہیں, کیوں تار تار کر رہے ہیں. کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب ظالم مجھے قتل کر دیں گے نا, اے میں نہیں چاہتا, اے بے گورا کفن لاشا اریان کر دیا جائے, اے کوئی میرے کفن کو لے جائے. حسین نے پھاڑنا شروع کیا. ایک دفعہ ثانیہ زہرا کو ودا کیا, بہت ساری منزلیں گزارتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. ایک دفعہ ثانیہ زہرا کو ودا کر کے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے, ایک دفعہ نظرا شمالا و یمینا, ایک دفعہ امام حسین نے دائیں جانب دیکھا ہے, بائیں جانب دیکھا ہے, اے میرے عباس تو کہاں گیا. آج حسین کو استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب بھی امام باہر نکلتے تھے نا ان کا استقبال کرتے تھے, آج پہلی دفعہ ہے کہ امام حسین باہر نکلے, اے کوئی استقبال کرنے والا نہیں. امام کہتے ہیں, اے میرے دلیرو, اے کرامت کے فرزندو, آؤ حسین وگا کی طرف جا رہا ہے, آؤ اس کا استقبال کرو. ایک دفعہ کربلا میں لاشیں تڑپنا شروع ہوئی, اے مولا موت حائل ہے, نہیں تو ہمارے ہاتھ حاضر ہیں, ہماری پلکیں حاضر ہیں. امام حسین آگے بڑھے ہیں, اپنے رہوان پہ سوار ہوئے, کوئی سوار کرنے والا نہیں. سوار ہوئے رہوار کو اڑ لگاتے, رہوار چلتا نہیں ہے, دوبارہ سے اڑ لگائی, کہتے ہیں مجھے پتا ہے حسین کی طرح تو بھی تھک گیا ہے, ایک دفعہ مجھے لے جا, اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا. ایک دفعہ رہوار نے ایک اشارہ کیا ہے, نیچے دیکھا چار سال کی سکینہ رہوار کے پاؤں کے ساتھ لپٹی, اے کہہ رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, اور میرے بابا پیاسا ہے, اس کو مت لے کے جا, جو ایک دفعہ گیا واپس نہ آیا. ایک دفعہ امام حسین نے جناب سکینہ کو جیسے ہی دیکھا ہے, ایک دفعہ کہتے ہیں, سکینہ मैंने तुझे नमाज शर्म में मांगा है, तुझे तेरी फूफी के हवाले करके आया हूँ, अब सीना हुसैन तेरे नसीबों में नहीं आएगा, अब जा और जाकर छोड़ के चली जा। कहते हैं बाबा आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी तमन्ना तो पूरी कर दे। कहते हैं क्या है? कहते हैं आप अपने लाहवार से नीचे आए। इमाम हुसैन नीचे तशरीफ लाते हैं, कहते हैं अपने जानुओं पे बैठ। इमाम हुसैन अपने जानुओं पे बैठे, एक दफा सीना हुसैन से लिपट गई है और लिपट के कहती है बाबा मेरे सर पे हाथ फेरे। बाबा जिस तरह से यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है, सकीना के सर पे हाथ फेरे। इमामत की पली है ना, खैमे में नहीं कहा बाबा को, बाहर अकेले में आके कहा। जानती है खैमे में और यतीम भी है, अगर हुसैन को प्यार करता देखेंगे आए अपने बाबा की याद में जाएंगे। बाहर निकली, ऐ बाबा आखिरी ख्वाहिश मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरे जिस तरह से यतीमों के सर पे फेरा जाता है। इमाम हुसैन ने कान में कुछ कहा है, जनाबे सकीना ने हुसैन को छोड़ा है। पूछा गया कि क्या कहा जो आप मुस्कुराई है और इमाम हुसैन को छोड़ दिया। कहते हैं मेरे बाबा ने कहा ऐ सकीना मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आज सबसे पहले जो आकर मुझे मिलेगा वो कोई और नहीं खराब है शाम में आप है। ऐ सकीना अभी एक कुफार शाम का सफर रहता है, अभी मेरे सर की भी हुर्मती होगी, अभी आप देखेंगे देखेंगी आए यजीद का दरबार होगा, तश्त में हुसैन का सर होगा, यजीद के हाथ में छड़ी। आए खराब है शाम में आपको मेरा सर दिया जाएगा, आप सबसे पहली होगी जो आकर मुझसे मुलाकात करेंगी। सकीना खुश हो गई, जैसे ही खुश हुई ना अपने बाप का सीना छोड़ दिया, अपने बाबा का सीना छोड़ा। इमाम हुसैन रहवार पे सवार हुए, अपने जुल्फिकार को नयाम से निकाला है, अशकिया की तरफ बढ़े हैं। मुकाबला करते हुए 57 साल का मेरा इमाम, अशकिया ने भागना शुरू किया, इमाम ने कत्ल करना शुरू किया, तलवार चलाते जाते हैं, कहते जाते हैं तूने मेरे अकबर को मारा, तूने मेरे अब्बास को मारा, तूने मेरे हबीब को मारा, ठहर भागता कहा है, तूने मेरे हुर को मारा, तूने मेरे अली असगर को मारा। मक्तल लिखती है कि इमाम हुसैन अपने इसी मुकाबले में मौला अब्बास की जब लाशें से गुजरते थे ना, मौला अब्बास को मुखातिब होके कहते हैं अब्बास हुसैन ने तेरी जंग देखी है ना, ए अब्बास उठ और देख तेरा आका कैसे जंग करता है। एक जालिम आगे बढ़ता है, तीरों की बारिश करता है। मुख्तार के पास जब हुरमला को लाया गया ना, हुरमला को लाया गया, मुख्तार कहता है कि मैंने तमाम कातिलों ने इमाम हुसैन के सर को भेजा है, लेकिन मेरे मौला सैयद सज्जाद कहते हैं हुरमला पकड़ा गया है। ऐ जालिम तूने क्या जुल्म किया कि मेरे मौला ने कहा हुरमला का सर भेजो। कहते हैं कि करबला में 3 तीर मैंने चलाए। कहते पहला तीर मैंने चलाया जो मशकीज़ सकीना पे जाके लगा, जिसने अब्बास की आरजू को बहा दिया। दूसरा तीर मैंने चलाया कि जिसने मौला अली असगर को नहर किया। ऐ जालिम कहता है तीसरा तीर नहीं बता सकता। मुख्तार कहता है ताजियाने मारने शुरू करो, तब तक ताजियाने मारो जब तक ये बताए ना कि तीसरा तीर क्यों चलाया है। मुख्तार रोता जाता है, ताजियाने बरसते चले जाते हैं, कहते मत पूछ तेरे से बर्दाश्त ना होगा। कहा ताजियाने मार, बताओ कि तीसरा तीर किसको चलाया। कहता है कि जब हुसैन पे सबने तीरों की बारिश की है ना, हुसैन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि सानिया ज़हरा दरे खैमा पे मौजूद देख रही है। हुसैन जीन से जमीन पर नहीं आ रहे, हुसैन अपने आप को दश्ते करबला के हवाले नहीं कर रहे। मैंने तीर कमान में लिया, ऐ तीर जाकर पेशानिया हुसैन में पेवस्त हुआ। हुसैन जीन से जमीन पर आए, ऐ दरे खैमा छूटा, सानिया ज़हरा तिल्ले ज़ैनबिया पर। ऐ मेरा बारवा इमाम कहता है, मेरा बारवा इमाम कहता है, सलाम हो उस हुसैन पर, सलाम हो उस जसद पर कि जो जीन से जमीन पर नहीं आया। अजरकुम अल्लाह, आज रोने की रात है ना अजीजो, शर्मा के मत रोए। हुसैन की माँ को पुरसा दे, आंसू बहाए हुसैन पे। ऐ ज़माने के इमाम, हम गरीबों से अपने चंद का पुरसा कबूल फरमा। ऐ ज़माने के इमाम, आप देख किस तरह से ये सारे हुसैनी आपके चंद पे क्रिया कर रहे हैं। एक दफा तिल्ले ज़ैनबिया पे सानिया ज़हरा पहुंची हैं, इमाम हुसैन ने अपने सीने पर भार को महसूस किया। नहीं बयान कर सकता क्या जुल्म किया, सीने पे भार को महसूस किया। हाय पुश्त के तीर सीने से बाहर आ गए। एक दफा शिमरे लेन आता है, सानिया ज़हरा दूर तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही है, कहती जा रही है, ऐ मत मार मेरे भाई को, ऐ मत मार मेरे माजे को, ऐ मत कत्ल कर हुसैन को। एक दफा मक्तल लिखती है कि इमाम हुसैन को शिमर लईन ने ज़िबा नहीं किया, ज़िबा नहीं किया, 12 ज़र्बे लगाई है। इमाम की तकलीफ को बढ़ाने के लिए ऐ ज़र्बे लगाता जाता था। ऐ पहली ज़र्ब पे आदम से रहा न गया, खुदाया हुसैन देखे नहीं जाते। दूसरी ज़र्ब पे नूह ने मसनद छोड़ी, खुदाया हुसैन देखे नहीं जाते, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ तीसरे ज़र्ब पे मुर्सलीन ने छोड़ा है, हुसैन कहे तमाम नबी छोड़ जाए। ऐ मेरी माँ फातिमा, मेरा हाथ ना छोड़ना, अपनी अबा का सहारा दे देना। ऐ शिमरे लईन 12 ज़र्बे लगाई, सानिया ज़हरा देखती रही, ऐ नोके नेज़ा पे उसे बस।
सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ खुदाया, तू रहीम है, तेरी ज़ात पाक परवरदिगार, हमारे नस्लों में ज़िक्र सईद शहदा को ज़िंदा रख। परवरदिगार आज की रात का सदका है, आज की रात में हमें हुर बना कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में दाखिल होने की इजाज़त मरहमत फरमा। परवरदिगार आज की रात बहुत मुश्किल रात है। इमाम हुसैन जिस अपने नासिर को देखते हैं, कभी सकीना को देखते हैं, कभी अली असगर को देखते हैं, जिस जिस को देखते हैं क्रिया करने लगते हैं। आज की रात ज़हरा के लाल पे बहुत सख्त रात है।
परवरदिगारा तू वक्त
کے حجت وقت کے حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوانوں مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔